نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. اس سے پہلے کہ میں نے ابھی جو آیت تلاوت کی ہے اور جس سے آج کا درس ہمارا شروع ہونا ہے, میں اس کے بارے میں کچھ عرض کروں. پچھلے درس میں بھی جو آخری آیت تھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکا تھا, لہذا کچھ وقت ہم اس پر صرف کریں گے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اور ذرا یاد رکھنا ہمارے اس انعام کو جو تم پر ہوا, مراد قرآن مجید. ہم نے قرآن تم پر نازل کیا جو ہدایت تامہ, ہدایت کاملہ, ہدایت ابدیہ پر مشتمل ہے. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ, اور دھیان میں رکھنا, یاد رکھنا, اپنے ذہنوں کے اندر مستعد رکھنا وہ عہد اور قول و قرار جس میں کہ ہم نے تمہیں باندھ دیا ہے. وثیقہ کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو بھی جسے معاہدہ لکھتے ہیں, بس وثیقہ نویس ہوتے ہیں, وہ خاص الفاظ ہوتے ہیں جن میں کہ اس طرح معاہدہ میں لکھے جاتے ہیں, تو وثیقہ. اور اسی طریقے سے قرآن بھی آیا ہے وَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. قیامت کے دن جو عذاب اللہ دے گا ویسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا, اور جس طرح اللہ باندھے گا اس طرح کوئی نہیں باندھ سکتا. تو شریعت اصل میں مانگنے والی شے ہے. ظاہر بات ہے شریعت کا مطلب کیا ہے, آپ نے اللہ کو مانا تو اللہ کے احکام سے بند گئے, اب جو بھی حکم اللہ کا ماننا ہے. رسول کو مانا, رسول کی سنتوں کے ساتھ وابستہ ہو گئے, آپ کی آزادیاں ختم ہو رہی ہیں, آپ مادر پدر آزاد انسان نہیں ہیں, آپ کچھ گھوڑے کے مانند نہیں ہیں جو جدھر چاہے منہ اٹھائے اور دوڑ جائے, بلکہ بندھے ہوئے ہیں. حضور نے اسی کی مثال دی کہ مثل المؤمن کمثل الفصل فی آخریته. مومن کی مثال اس گھوڑے کی ہے جو ایک کھوٹے سے بندھا ہوا ہے. ایک گھوڑا آزاد پھر رہا ہے, جدھر چاہتا ہے زخم لگاتا ہے, بھاگتا ہے, دوڑتا ہے, چلا جاتا ہے, اور ایک گھوڑا وہ ہے جسے کھوٹے کے ساتھ باندھ کر کھڑا کیا گیا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ یہ گھوڑا جو ہے یہ تو بس اتنی رسی ہے, اتنا ہی ہل جل لے گا, اس سے زیادہ کا امکان نہیں ہے. تو اہل ایمان بھی اللہ اور اس کے احکام اور اللہ کے رسول اور ان کے فرامین کے تحت جکڑے گئے ہیں. تو وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. جبکہ تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور مانا, یہ ہے قول و قرار, ہم نے سنا اور مانا. یہ سورہ بقرہ کی لاسٹ بٹ ون آیت ہے, آخری سے پہلی آیت ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اہل ایمان نے کہا اے رب ہمارے, ہم نے سن لیا تیرا حکم, تیرا فرمان ہم نے سن لیا, اور ہم نے اطاعت قبول کی, ہم نے تصرف تسلیم ہم کر دیا. تو یہ جو قول ہم نے کیا ہے اللہ سے, یہ قول و قرار جو ہوا ہے, اس کو تم سمجھنا و اطاعنا, اس کے اندر ہم گویا کہ بند گئے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی یہ نہ ہو کہ تم نے قول و قرار کر کے اس کو کوئی حیثیت نہیں دی, اہمیت نہیں دی, اور اپنی من مانی کرتے رہے بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کریں, جو جی میں آیا کر گزرے, جو نفس کا تقاضا ہوا پورا کر لیا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے پر نہیں جا رہے, تمہیں اس کے برعکس جو ہے تقویٰ کی روش اختیار کرنی چاہیے. ان اللہ علیم بذات الصدور, تمہارا سابقہ اس اللہ کے ساتھ ہے جو سینوں کے اندر کے بھیدوں سے بھی واقف ہے. ایک تو انسان جو ہے نا جو کہتا ہے اس سے لوگ واقف ہو جاتے ہیں, ایک انسان کہتا نہیں ہے اس کے تاثر شعور میں ہوتا ہے, سب کانشیس مائنڈ میں ہوتا ہے. تو اگر کہ وہ دوسروں کے علم میں نہیں آتا کہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرے سب کانشیس مائنڈ میں کیا ہے, میری نیت ذہن میں کیا ہے. ایک اس سے بھی اگلا درجہ ہے انکانشیس مائنڈ, انسان اس کے بارے میں خود جانتا ہے کچھ نہیں, میرے سینے میں کیا ہے میں خود نہیں جانتا, لیکن اللہ کو وہ بھی معلوم ہے. سب کانشیس مائنڈ جو ہے وہ تو کچھ نہ کچھ انسان کے علم میں ہوتا ہے, لیکن انکانشیس مائنڈ جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ انکانشیس کہتے ہیں اس کو جو بے ہوش ہو, تو بے ہوش کے علم میں کیا چیز ہے, کچھ بھی نہیں. اسی طریقے سے یہ ہے کہ انکانشیس مائنڈ جو ہے اسے خود اپنے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ میں کیا ہوں اور کیا سوچ رہا ہوں, اللہ وہ بھی جانتا ہے. علیم بذات الصدور. اب آج کی آیت پر آئیے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے ایمان لانے والوں, اے ایمان کے دعوے داروں, بن جاؤ کونوا قوامین, پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہونے والے. قام یقوم قوما, کھڑے ہونا, اس سے اس میں فاعل بنتا ہے قائم. قائم وہ ہے جو کھڑا ہے, اس سے مبالغے کا صیغہ بنے گا قوام, جیسے فعال, فاعل کوئی کام کرنے والا, فعال انتہائی کام کرنے والا. اس طریقے سے فرمایا قوام, پوری طاقت کے ساتھ, پوری قوت کے ساتھ, پوری ڈیٹرمنیشن کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, اور عدل و انصاف کی گواہی دینے والے بل میں کھڑے ہو جاؤ. یہاں پر نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید دو الفاظ استعمال کرتا ہے. اردو میں ہم ایک لفظ زیادہ استعمال کرتے ہیں, وہ قرآن میں نہیں آیا. ہم کہتے ہیں انصاف کرو, انصاف ہونا چاہیے, سماجی انصاف ہونا چاہیے. انصاف کا لفظ قرآن نے اختیار نہیں کیا, اس کی معنی کیا ہے؟ انصاف کہتے ہیں نصف نصف کر دینا. ایک روٹی ہے, کھانے والے دو ہیں, تو بالکل برابر برابر تقسیم کر دی گئی, تو یہ انصاف ہو گیا. نصف کے معنی آدھا, تو پورا آدھا آدھا بوجھ. اسی طریقے سے کوئی بوجھ ہے کہیں ڈھونا ہے, مال کہیں پہنچانا ہے, تین چار آدمی ہیں, انہیں برابر برابر تقسیم کر دیا جائے کہ تم اٹھا کر وہاں لے جاؤ گے, تو یہ بھی انصاف ہے. عدل ایک مختلف شے ہے. اگر جو ایک روٹی تھی اس کے کھانے والے دو تھے, ایک جوان توانا آدمی, ایک بچہ, تو وہاں برابر برابر روٹی کر دینا آدھی آدھی, یہ انصاف نہیں ہے, یہ عدل نہیں ہے. چھوٹے کو آپ چوتھائی دیں گے اور اس بڑے آدمی کی ضرورت جو ہے کم سے کم وہ تین چوتھائی سے پوری ہو, یہ عدل ہے. جس کو ہم اپنی زبان میں کہیں توازن پیدا کرنا, یہی قسط ہے. قسط آفل مستقیم کہتے ہیں, وہ جو ڈنڈی ہوتی ہے اس کی ترازو کی, وہ سیدھی ہونی چاہیے. اب اس میں بھی آپ بہت عمدگی سے سمجھ سکتے ہیں بات, کہ آپ کے ایک تو وہ ترازو کو پکڑنے کی مٹھ ہوتی ہے, اس کے ادھر بھی ایک آرم ہے, ادھر بھی ایک آرم ہے, ادھر ایک پل رہا ہے, ادھر ایک پل رہا ہے. اگر یہ آرم دونوں بالکل برابر ہیں تو ادھر بھی ایک سیٹ ڈالیں گے, ادھر بھی ایک سیٹ ڈالیں گے, تو یہ بالکل سیدھی ڈنڈی ہو جائے گی. لیکن اگر ایک طرف آرم لمبا ہے, دوسری طرف چھوٹا ہے, تو لمبے والے میں زیادہ مال ڈالنا پڑے گا, لمبے والے میں کم وزن دینا ہوگا, اور چھوٹا والا جو ہے اس میں زیادہ وزن ڈالیں گے تب سیدھی ہوگی. تو مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ہر جگہ پر انصاف جو ہے وہ ضرورت کو پورا نہیں کرتا, بلکہ عدل اور قسط. تو قرآن مجید میں آج جہاں بھی دیکھیں گے عدل اور قسط کا لفظ آیا ہے. اب اس عدل اور قسط کی قرآن میں اہمیت کیا ہے؟ دیکھیے, اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام العدل ہے, اور یہ واحد نام ہے جو مصدر پر مبنی ہے, ورنہ فاعل, فعیل, فعال اس پر ہے. کریم, اکرم, علیم, علام, یہ سارے مدر اس پر آتے ہیں, مصدر پر کوئی نہیں. مصدر پر ایک ہی نام ہے, وہ ہے العدل. یعنی اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ, اب میں جو لفظ استعمال کرنے چلا ہوں وہ اللہ کے شایان شان نہیں ہے, لیکن ہماری زبان میں اس کے علاوہ کوئی اور انداز ہے نہیں, وہ سراپا عدل ہے. اب سراپا جب ہم کہتے ہیں تو سر اور پاؤں کا ہونا گویا کہ اوپر سے لے کر نیچے تک ایک عدل ہی عدل ہے, لیکن سراپا کا لفظ اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے. اللہ کا کوئی سراپا نہیں ہے, کوئی سر پاؤں نہیں ہے. یا ہم کہتے ہیں وہ تو مجسم عدل ہے, مجسم عدل ہے, یہ لفظ بھی اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے. اللہ کا کوئی جسم ہے ہی نہیں، تجسیم جو ہے اس سے پاک ہے اللہ، تو مجسم کا لفظ استعمال کرنا ممکن نہیں، تو کیا کریں؟ ہماری مجبوری ہے کہ ہم کہیں گے وہ سراپا عدل ہے، وہ تو عدل ہی عدل ہے، وہ تو مجسم عدل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بعض فرقوں کے ہاں اصول دین میں شامل ہے عدل، ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں یہ نہیں ہے۔ اہل سنت توحید، رسالت، ان چیزوں کو مانتے ہیں، یہ عدل جو ہے یہ ہے جو اصل میں کہ جو دین کی بنیادیں ہیں۔ لیکن اہل تشیع، معتزلہ اور خوارج تینوں کہتے ہیں توحید اور رسالت کے ساتھ عدل بھی لازم ہے اس کا ماننا، اور اس میں اتنی انتہا وہ کر گئے ہیں، مبالغہ کر دیا ہے کہ اللہ کے پر لازم ہے کہ عدل کرے۔ یہی فرق سمجھ لیجیے گا، اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اللہ عدل کرے گا، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لازم ہے اس پر کہ عدل کرے۔ اس لیے جب آپ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں لازم ہے کہ، تو اس سے ایک حیثیت جو ہے گر جاتی ہے، اس کا اختیار مطلق تو نہیں رہا آپ کو۔ قرآن بار بار کہتا ہے یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا، اور جس کو چاہے گا اس کو سزا دے گا۔ تو اللہ کی مشیت کا مطلق ہونا، اللہ کے ارادے کا مطلق ہونا، اللہ کے اختیار کا مطلق ہونا، یہ ہمارے ایمان میں شامل ہے، اس کے اوپر کوئی تحدید نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور اللہ کی تمام صفات مطلق ہیں، کوئی صفت دوسری صفت کے تابع نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ پر عدل واجب ہے، نہیں۔ یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ برے کو سزا دینا اللہ پر لازم، گویا کہ اللہ کے ہاتھ تو بند گئے، اللہ جو ہے اگر اس کو چھوڑنا چاہتا نہیں چھوڑ سکتا۔ نیکوکار کو جزا دینا لازم لازم ہے اللہ پر، نہیں، یہ نہیں۔ اللہ چاہے گا تو اسے جزا دے گا، اللہ چاہے گا تو سزا دے گا۔ یہ ساری صورت ہے، اس لیے کہ ہم اس کی ملکیت ہے، ہم اس کو، ہمارا آقا ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، لہذا ہم تو اس کی کلیت اختیار میں ہیں۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کا اختیار ہر شے پر حاوی ہے، لہذا وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے وہ سزا میں پکڑ لے۔ اس کے برعکس جو ہے اہل تشیع میں اور معتزلہ میں اور خوارج میں عدل جو ہے وہ ایک اصول میں شامل ہے، توحید اور رسالت کی طرح، توحید، رسالت، آخرت، عدل۔ البتہ یہ کہ اسلام میں اس کی جو اہمیت ہے عدل و انصاف کی، اس کے بھی دو پہلو سامنے رکھیے۔ ایک عدل ہوتا ہے کسی مقدمے میں فیصلہ کرتا ہوا عدل کو پیش نظر رکھنا، فصل خصومات جسے کہتے ہیں، کوئی جھگڑا ہے، کوئی اختلاف ہے، کوئی پراپرٹی کا جھگڑا ہے، کوئی لین دین کا جھگڑا ہے، اس میں جو فیصلہ کیا جاتا ہے یہ بھی عدل ہے، اسی لیے عدالت کہلاتے ہیں جہاں پر کہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن عدل جو ہے ایک ہوتا ہے عدل اجتماعی، سماجی عدل، سوشل جسٹس، کہ طبقات مختلف نہ بن جائے معاشرے میں، بلکہ یہ کہ ایک ہم آہنگی ہو معاشرے کے اندر، ایک مجموعی طور پر مساوات کی کیفیت ہو، یہ نہ ہو کہ ایک بھوکا مر رہا ہے اور ایک جو ہے اس کو اتنا اس کے پاس ہے کہ اسے حیضہ ہو گیا ہے طاقت کا اور دولت کا۔ یہ صورتحال جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ چاہتا ہے عدل، عدل ہو، انصاف ہو۔ انصاف کا لفظ میں نے جس طرح کیا قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا، میری زبان پر اس لیے آ رہا ہے کہ ہم اردو میں اس کو استعمال کرنے کے عادی ہیں۔ عدل اور قسط کا تقاضا اجتماعی سطح پر، ایک ہے انفرادی طور پر مقدمات کا فیصلہ کرتے ہوئے، اس کے لیے لفظ آتا ہے حکم۔ ابھی انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد ہمارے اس سورۃ مبارکہ میں ساتویں رکوع میں وہ آیتیں آ جائیں گی، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون۔ جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو مشرک ہیں، ظالم ہیں، وہی تو فاسق ہیں، فجار ہیں۔ یہ تین فتوے جو ہیں سورہ مائدہ کے ساتویں رکوع میں آپ کو ملیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے حکم، بما انزل اللہ، اس چیز کے مطابق فیصلہ کرنا کہ جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، یہ ہے وہ عدالتی فیصلے۔ ایک ہے عدل انصاف، عدل اجتماعی، سوشل جسٹس، کہ معاشرے میں بڑی ہمواری ہو اور ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے وہ بڑے اکویٹیبل انداز میں ہو۔ مثال کے طور پر معاشرے کے اندر اس کا اہتمام کیا جائے کہ غریب اور امیر کے بچے سب کو ایک تعلیم ملے۔ یہ کیا کہ غریب جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ خرید رہا ہے؟ آج کل ہمارے یہاں خاص طور پر سیلف اسپانسر اسکیم جو چل رہی ہے، تو گویا کہ تعلیم خریدی جا رہی ہے، ایک ایک لاکھ لاکھ روپیہ جو ہے وہ فیس دے رہے ہیں لوگ، اور اعلیٰ جو ادارے ہیں ان میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور جو بےچارے گورنمنٹ کے اسکول ہیں ان کے اندر جو ہے نہ فرنیچر ٹھیک ہے، نہ اساتذہ ہیں، نہ کام کرتے ہیں، کچھ نہیں. تو ظاہر بات ہے کہ ان کا فیوچر بہت تابناک ہے. ایک غریب آدمی بمشکل ٹیوشنیں کر کے کوئی بھی کام شیمان کر لیتا ہے تو اس کا سب مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ ہے وہ ناانصافی. غریب ہو امیر ہو، علاج ایک ہونا چاہیے. آپ اسکینڈینیوین کنٹریز میں چلے جائیے، انگلینڈ میں چلے جائیے، کوئی فرق نہیں ہوگا. امیر اور غریب کی تعلیم ایک ہی ہے، نہ ایک سے زیادہ نظام تعلیم ہے، تعلیم ایک ہی ہوگی. اسی طریقے سے علاج ایک ہی ہوگا، ایک ہی لیول پر ہوگا، چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے. یہ ہے سوشل جسٹس، عدل و انصاف. پھر لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کے اوپر چھاپہ نہ مارا جائے، ان کو آزادی اظہار خیال جو ہے اس کا پورا موقع حاصل ہو، جو کچھ ان کے دل میں ہے اس کو کہنے کا موقع انہیں مل رہا ہو. یہ ساری چیزیں عدل و انصاف. عدل و انصاف کی اہمیت جو ہے میں نے آپ کے سامنے واضح کرنی چاہیے کہ ایک تو اس سے واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے العدل، سراپا عدل، مجسم عدل. دوسرے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں سورہ آل عمران میں فرمایا قائما بالقسط، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، عالم الغیب والشہادہ، قائما بالقسط. اللہ خود گواہ ہے اس پر کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عادل کو قائم کرنے والا ہے. اسے نیچے اتریے، اللہ نے رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، شریعتیں نازل کی، کس لیے کی؟ یہ کوئی ہابی نہیں ہے اللہ کی، معاذ اللہ، یہ کوئی کھیل نہیں ہے. رسول کیوں بھیجے؟ شریعت کیوں بھیجی؟ کتابیں کیوں نازل کی؟ اس کے لیے آیت جو ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 24، وہ بہت عظیم آیت ہے، آیت نمبر 25 ہے غالباً. فرمایا گیا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ اتاری اپنی شریعت بھی اور میزان بھی، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. رسولوں کو بھیجا گیا ہے کہ ظلم اور ناانصافی کو ختم کریں اور عادلانہ نظام قائم کریں. شریعت اس لیے اتاری گئی ہے کہ ہر ایک کو اس کا مناسب حصہ مل جائے، کوئی کسی کے حصے کے اوپر غاصبانہ قبضہ نہ کر بیٹھے. تو یہ ہے جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جب بیعت خلافت ہو گئی تو جو پہلے آپ نے خطبہ دیا تھا اس میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ لوگوں تم میں سے ہر قوی شخص میرے نزدیک ضعیف ہوگا جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کر دوں، اور ہر ضعیف شخص میرے نزدیک قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلا نہ دوں. تو یہ ایک چارٹر سمجھیے اور پالیسی. پالیسی کیا ہے اسلامی ریاست کی؟ کہ عدل اجتماعی قائم ہونا چاہیے. عدل اجتماعی جو ہے سوشل لیول پر بھی ہے. اب مثلا اسی عدل کا تقاضا کیا ہے؟ اب دیکھیے، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے. اگر آپ ان کے اختیارات بالکل برابر کر دیتے ہیں تو یہ اصل میں عدل کے خلاف ہے، وہ کمزور ہے. ظاہر بات ہے ایوریجلی ایک عورت مرد کے مقابلے میں کمزور ہے، ایوریج سائز اس کا کم ہے مرد کے مقابلے میں. پھر عورت کا تو حسن اس میں ہے کہ وہ دبلی پتلی ہو، اور مرد کا حسن اس میں ہے کہ وہ قوی ہو، توانا ہو. اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اس کی نفسیات کچھ اور ہے، اس کی نفسیات کچھ اور ہے. ان کے لیے برابر قانون بنا دینا جو ہے ناانصافی ہے، اس سے بڑی ناانصافی اور کوئی نہیں ہے. توازن کا معاملہ کیا ہوگا کہ دونوں کے اپنے اپنے حقوق معین کر دیے جائیں. قوام رہے گا مرد، شوہر جو ہے، باپ جو ہے، وہ گھر کا فرما روا ہے. الرجال قوامون علی النساء. مرد طلاق دے سکتا ہے، عورت طلاق دے نہیں سکتی، خلع حاصل کر سکتی ہے، عدالت کے ذریعے سے ہو یا اپنے بڑے بزرگوں کے ذریعے سے ہو یا کہیں پنچایت کے ذریعے سے ہو. وہ خود اس کا اختیار نہیں رکھتی کہ طلاق دے دے، شوہر اس کا اختیار ہے کہ طلاق دے دے. اگرچہ اگر وہ بغیر کسی صحیح سبب کے طلاق دے گا تو اللہ کے ہاں گناہگار شمار ہوگا، اسے اس کی جواب تربی وہاں کرنی پڑے گی. لیکن دنیا میں اسے اختیار ہے. جیسے کہ ایک شخص اپنی جائیداد جو ہے وہ دنیا میں ایک بیٹے کو ہبا کر دیتا ہے، ساری ہبا کا اختیار ہے اسے، قانون اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کر پکڑ ہو جائے گی. تم نے اس کے چھوٹے بھائیوں بہنوں کو ان کا حق ترس کیا اور ایک تو ساری کی ساری جائیداد لے کر آ گئے، وہاں جواب طلبی ہو جائے گی. لیکن قانون تو یہ ہے کہ اپنی ملکیت میں تصرف کا حق اسے ہونا چاہیے، اسے اختیار ہے. لہٰذا ہبا چاہے اس نے اپنی پوری جائیداد کر دی ہو ایک بیٹے کو، وہ جائز ہوگی. یا بیٹے کو بھی نہ کرے، کسی اور کو کر دے، ساری میں اپنی جائیداد شوکت خادم ہاسپٹل کو دیتا ہوں، دے سکتا ہے، اختیار ہے مجھے، یا فلاں ادارے کو دیتا ہوں، یا فلاں جو ہے دینی مدرسہ جو ہے اس کو دیتا ہوں، دے سکتا ہے، اختیار ہے اس کا. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑا جائے گا. حضور روکتے بھی تھے لوگوں کو. ایک صحابی نے آ کر کہا کہ میں اپنی ساری جائیداد اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، تم اپنی اولاد کو فقیر بنا کر چھوڑ کے جانا چاہتے ہو، تمہاری اولاد کا بھی تو حق ہے نا، تم سارا مال اگر دے دو گے ابھی اللہ کی راہ میں تو ان کے لیے کیا بچے گا؟ پھر انہوں نے عرض کیا کہ اچھا حضور آدھا. آپ نے نہیں، آدھا بھی بہت ہے. پھر انہوں نے عرض کیا حضور اچھا تہائی. فرمایا ہاں ٹھیک ہے، والثلث کثیر، تہائی بھی بہت کثیر ہوتا ہے، کم مال نہیں ہوتا. تہائی دولت تم کو اپنی پوری دے رہے ہو، لیکن اس کا اختیار ہے. اسی پر قیاس کر کے آپ نے دیکھا کہ وصیت صرف تہائی کی ہو سکتی ہے. آپ فوت ہو رہے ہیں تو آپ وصیت کر سکیں گے صرف ایک تہائی کی حد تک، باقی دو تہائی قانون جو ہے وراثت کا اس کے مطابق تقسیم ہوگا. اور وارث کے لیے جو قانونی طور پر وارث ہے، جسے وراثت ملنی ہے، جس کا حصہ قرآن نے طے کر دیا ہے، اس کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی. وصیت کسی اور کے حق میں ہوگی، کسی غریب کے، کسی ادارے کے، کسی دینی مدرسے کے، کسی اسپتال کے، کسی یتیم کے لیے، یا اپنا کوئی بیٹا زندگی ہی میں فوت ہو گیا تھا، اس کی یتیم اولاد ہے، اس کے لیے وصیت ہوگی. وصیت وارث کے لیے نہیں ہوگی. جو وارث ہے اس وقت اس کے لیے کوئی وصیت نہیں. تو یہ قوانین بنانے پڑتے ہیں، ان میں عدل کا، انصاف کا، انصاف نہیں عدل اور قسط کا جو ہے لحاظ رکھنا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے عدل اور انصاف کی جو اہمیت ہے اسلام میں، اس کے لیے ایک تو یہ آیت نوٹ کر لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ. اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ پوری طاقت کے ساتھ اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ کی حکومت کو بنانے، قائم اور نافذ کرنے کے لیے. شہداء بالقسط، اور عدل اور قسط کی گواہی دینے والے بن کر. اچھا دیکھیں، یہی مضمون اس سے پہلے سورہ نساء میں آ چکا ہے. آیا سورہ نساء کی آیت نمبر 135 ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. دیکھیے دونوں الفاظ کو صرف الٹ پھیر ہوا ہے. یہاں فرمایا کونوا قوامین للہ ہے، وہاں کہا کونوا قوامین بالقسط، اور یہاں کہا گیا شہداء بالقسط، وہاں کہا گیا شہداء للہ. تو بات جو ہے آگے پیچھے کر دی گئی، لیکن یہ کہ دونوں کو اس انداز میں بیان کر دیا گیا کہ اللہ کے لیے کھڑا ہونا اور حق کے لیے، عدل کے لیے، قسط کے لیے کھڑا ہونا، یہ ایک ہی چیز ہے. یہ یوں سمجھیے کہ برابر کی اہمیت ہے ان کی. عدل کے لیے کھڑے ہو جانا، کونوا قوامین للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جانا، کونوا قوامین بالقسط، کھڑے ہو جانا پوری طاقت کے ساتھ عدل کے لیے. اسی طریقے سے شہداء للہ یا شہداء بالقسط، اللہ کے حق میں گواہی دیتے ہوئے، جیسے کہ اللہ خود العدل ہے، اللہ قائم بالقسط ہے، لہذا اس کے حق میں شہادت دینا تو یہی ہوگا کہ اس کے نظام عدل و قسط کو قائم کیا جائے. اب دیکھیے ایک اور بڑی اہم بات ہے، یہ عدل اور قسط کے راستے میں دو چیزیں حائل ہوتی ہیں. ایک، کسی سے محبت زیادہ ہے، آپ اس کو اس کے حق سے زیادہ دے دیں گے. دوسرے سے آپ کو کوئی خلش ہے، چپکرش ہے، کوئی دل میں کوئی رنجش ہے، تو آپ اس کو کم دیں گے، ڈنڈی مار جائیں گے. یہ دو ہیں جو امکانات ہوتے ہیں. تو دونوں کا رد کیا گیا، لیکن سورہ نساء میں کیا گیا، دیکھو ولو ولا انفسکم اب الوالدین والاقربین یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اہل ایمان، عدل و انصاف کے، عدل و قسط کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے، چاہے وہ بات تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو. یہ نہیں کہ میں اگر بات سچی کرتا ہوں، بات حق کی کرتا ہوں تو مجھے نقصان ہو جائے گا، چاہے ہو جائے نقصان، برداشت کرو. ولو علی انفسکم اب الوالدین، یا تمہارے والدین کے خلاف بات جا رہی ہو. بعض معاملہ ہوتا ہے ایسا، مجھے معلوم ہے، ایک بہت بڑے عالم دین مولانا حمید الدین فراہی، ان کے والد بڑے زمیندار تھے، تو ان کا ایک شخص سے جھگڑا تھا زمین کے ٹکڑے کے بارے میں. اس شخص نے کہا یہ سب میں آپ کے بیٹے کو مانتا ہوں حکم. اور اس سے بڑی بات کیا ہے کہ اس نے یہ کہا میں آپ کے بیٹے کو، حمید الدین فراہی کو، میں مانتا ہوں یہ فیصلہ کر دے کہ کون حق پر ہے. اور بیٹے نے فیصلہ باپ کے خلاف دیا اور اس دوسرے شخص کے حق میں دیا، اور باپ بہت عرصے تک ان سے ناراض رہے تھے. لیکن انہوں نے ناراضگی کی پرواہ نہیں کی، بات عدل کی کرنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم اب الوالدین والاقربین. خواہ وہ عدل اور قسط کی بات تمہارے اپنے خلاف جاتی ہو، خواہ تمہارے والدین کے خلاف جائے، چاہے تمہارے قرابت داروں اور رشتہ داروں کے خلاف جائے، تم نے عدل و قسط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. ایک انتہا وہ تھی، دوسری انتہا یہ ہے اس کے برعکس. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اور دیکھنا تمہیں کسی قوم کی دشمنی آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل نہ کرو. دشمنی ہے، اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا. یہ ہوتا ہے، خاندانوں میں چلتی ہے باتیں، رنجشیں ہوتی ہیں. تو اب اس کی وجہ پر، اس کی بنیاد پر آدمی اگر موقف اختیار کرے گا تو یہ حد عقل عدل سے اور قسط سے گویا کہ وہ اپنے آپ کو فارغ کر رہا ہے. تو فرمایا بلا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا. دیکھنا کہیں تمہارے کسی قوم سے کوئی دشمنی ہو، وہ تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل اور قسط کے راستے سے ہٹ جاؤ. اے دلو، عدل کرو ہر حال میں. انداز دیکھیے قرآن کا، کس زور کے ساتھ کہا ہے، جس طرح میں نے کہنے کی کوشش کی ہے. یہ قرآن کا اپنے انداز ہوتا ہے، کلام کے اندر، خطاب کے اندر، کہاں ایمفیسائز کرنا ہے، کہاں زور دینا ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا. اے دلو، عدل کرو، ہر حال میں عدل کرو. خواہ تمہارے باپ کے خلاف جا رہا ہو، ماں کے خلاف جائے، تمہارے بھائیوں کے خلاف جائے، تمہارے اپنے خلاف جائے. اور یہاں کہہ دیا کہ تمہارے دشمنی، دشمن چاہے سامنے ہو، اس کے ساتھ بھی عدل سے کام لو. اے دلو، وہ اقرب للتقویٰ، وہی تقویٰ سے نزدیک تر ہے. تقویٰ سب سے بڑی شے ہے جو مطلوب ہے. واللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ جو ہے متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے. تو تقویٰ جو ہے اس سے اقرب کیا ہے؟ عدل ہے. وہ اقرب للتقویٰ، عدل کرو گے تو گویا کہ تقویٰ تمہیں حاصل ہے، اگر نہیں کرو گے تو گویا کہ تم تقویٰ سے محروم ہو. واتقوا اللہ، اور تقویٰ اختیار کرو اللہ کا. اقرب للتقویٰ تو فرمایا، یہ تو جملہ اسمیہ ہو گیا، وہ اقرب للتقویٰ. اب امر آ رہا ہے، یہ فعل امر ہے. واتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، ڈرو، بچو اس کی ناراضگی سے، ڈرو اس کے قوانین کو توڑنے سے، ڈرو اس سے کہ انصاف کو چھوڑ کر اور تم ظلم پر اور ناانصافی پر اتر آؤ، ڈرو اس سے کہ کسی کی دشمنی کی وجہ سے تم اس کا حق جو ہے مارنا اپنے لیے جائز سمجھ لو، حالانکہ اس کا حق ہے، حق ہے تو اس کو دینا ہے، چاہے دشمنی ہے، دشمنی اپنی جگہ پر ہوگی، اس کا معاملہ علیحدہ طے ہوگا، لیکن اس کا حق جو ہے وہ حق تمہیں دینا پڑے گا. ان تمام چیزوں سے بچو. واتقوا اللہ، تقویٰ کے معنی بچنا ہے. عام طور پر ہمارے ذہنوں میں تصور کیا ہے کہ خاص قسم کی مذاقتا ہو، داڑھی ہو، امامہ ہو یا ٹوپی ہو، کم سے کم چلیے ورنہ امامہ ہے اصل میں تو، جو متقین کی علامت ہے، اور اگر تیبند ہے یا شلوار ہے تو وہ ٹخنوں سے اوپر ہو، اور چاہیے بہتر ہو کہ نصف ساق تک آئے، پنڈلی کے آگے حصے تک آئے. تو بارہ یہ چیزیں دیکھ کر انسان سمجھتا ہے وہ متقی آدمی، لیکن کیا پتا اس کے معاملات کیسے ہیں، وہ کاروبار میں کھڑا ہے کہ نہیں ہے، معاملات میں سچا ہے یا نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. تقویٰ جو ہے اصل میں ہر معاملے میں اللہ کی ناراضی سے بچنا. اور اسی لیے حضور نے فرمایا، تین مرتبہ اپنے داہنے ہاتھ سے اشارہ کیا قلب مبارک کی طرف، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے. دل میں تقویٰ ہے تو پورے وجود میں تقویٰ سرایت کر جائے گا. اگر دل میں تقویٰ نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، دل میں احساس نہیں ہے کہ اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، کھڑے ہونا ہے جواب دہی کے لیے، اگر دل اس احساس سے خالی ہے تو تم نے شکل و صورت اگر بنا بھی لی متقیوں کسی، بڑے دینداروں کسی، بڑے علماء اور صلحاء کسی شکل و صورت اور وضع قطع اور لباس وغیرہ پہن لیا، تو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں تم متقی نہیں بن جاؤ گے. تقویٰ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کو توڑنے سے بچے، کسی بھی حکم کے خلاف قضی کرنے سے بچے، اللہ شریعت کے کسی حد کو توڑنے سے بچے. اور جب یہاں دنیا میں یہ روش ہوگی تو آخرت میں وہ آگ سے بچ جائے گا. وہ سب سے بڑا تقویٰ ہوگا کہ آگ سے بچ گئے. ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اس سے باخبر ہے، اس کے علم میں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. اور خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ ایک تو ہے عمل کا ظاہر، ظاہر تو مجھے بھی نظر آیا، آپ نے کوئی کام کیا مجھے بھی نظر آ گیا. اللہ کے خبیر ہونے کا تقاضا کیا ہے کہ وہ یہ بھی جانتا ہے تمہاری نیت کیا ہے. آپ گئے ہیں کسی یتیم خانے میں جا کر آپ نے چندہ دیا ہے اور پھر وہاں فوٹو بھی کھنچوایا ہے، کہ فلاں صاحب آئے تھے, انہوں نے اتنے 5,00,000 روپے کا چندہ جو ہے عطا کیا ہے, اور یہ فوٹو اخبارات میں چھپوایا ہے. تو معلوم ہو گیا کہ اندر کیا تھا. اصل میں وہ نیکی نہیں بلکہ اپنی شہرت مطلوب تھی, یا یہ کہ سرکار دربار میں رسائی حاصل کرنے کے لیے اپنی کچھ اسٹینڈنگ بنانا کہ ہم لوگ جو ہے ایسے ایسے کام کر رہے ہیں, ایسے خدمت خلق کے کام کر رہے ہیں. تو یہ چیز اگر نیت کے اندر یہ ہے تو پھر وہ نیکی نیکی نہیں ہے, وہ تقوی تقوی نہیں ہے. لہذا ایک علم ہے ظاہر کا, ایک علم ہے باطن کا, دل کے اندر کیا ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. اعمال کا دار و مدار, نیکیوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اور ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی. یہ حدیث بڑی اہم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. نیکیوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اور ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی. اب اس کے بعد آپ نے مثال دی صلی اللہ علیہ وسلم, فمن کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ فہجرتہ الی اللہ و رسولہ. تو جس شخص نے ہجرت کی ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے, تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے حساب میں شمار ہوگی. ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا ابھی مراتی ہیں کہ ہوا, لیکن اگر کسی نے ہجرت کی ہے اپنے کاروبار کے لیے, دنیا کمانے کے لیے, یا کسی خاتون سے اسے محبت تھی, شادی کرنا چاہتا تھا, اور وہ ہجرت کر کے چلی گئی مدینہ, اب یہی چلے جا رہے ہیں کچے دھاگے سے بنے ہوئے, تو یہ ہجرت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت نہیں ہے بلکہ اس خاتون کے لیے. اسی لیے ایک صاحب وہاں مشہور تھے اس معاشرے میں, ام قیس, مہاجر ام قیس. یہ ام قیس کے مہاجر ہیں, یہ ہجرت کر کے آئے ہیں ام قیس سے شادی کرنے کے لیے. تو یہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا, ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم. اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا, تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا, ولیکن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. ہاں تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے, اس قلب میں کیا ہے, اللہ کی محبت, اللہ پر یقین ہے کتنا ہے, ضعیف ہے دل میں یقین ہے یا واقعی پختہ ہے راسخ ہے. اللہ دل کو دیکھتا ہے. رسالت کے ساتھ یقین ہے, اور رسالت کے ساتھ حضور کے ساتھ محبت ہے, یہ ہونی چاہیے. لا یؤمن احدکم حتى یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں, اپنے باپ سے بھی, بیٹے سے بھی, اور تمام انسانوں سے بڑھ کر. جب تک یہ کیفیت نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ مانتا ہی نہیں کہ وہ شخص مومن ہے. اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے. لا یؤمن احدکم حتى یکون احب الیہ میں والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے باپ سے, اس کے بیٹے سے, اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. ان اللہ خبیر بما تعملون. جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اللہ علیم بما تعملون, اس کا بھی مفہوم ہو گیا, اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو. اللہ علیم ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. یہاں خبیر کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ایک علم ہوتا ہے وہ تو آپ کو ظاہری طور پر حاضر ہو گیا, فلاں جگہ پر یہ ہوا ہے, فلاں جگہ پر یہ واقعہ ہو گیا ہے. ایک یہ ہے کہ اس کا کیا اسباب سے, کس طریقے سے ہوا ہے, کیوں ہوا ہے, یہ ہے بصارت, یہ ہے اس کو کہیں گے اندر کا معاملہ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے خبیر ہے, ہر شے کی اصل حقیقت سے واقع ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے حقیقتاً. اب یہاں پر ایمان جو ہے حقیقی ایمان مراد ہوگا. قرآن مجید میں اکثر و بیشتر الذین آمنوا سے مراد مسلمان, اور مسلمان مومن بھی ہو سکتا ہے, منافق بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ دل میں ایمان ہو نہ نفاق ہو, بس اسلام ہے, مسلمان ہے. ہم میں سے اکثر کا حال اس وقت ایسا ہی ہے. اللہ کے فضل سے ہم منافق نہیں ہیں, لیکن یقین والا ایمان بھی ہمیں حاصل نہیں ہے. وہ ایک سرسری سا ایمان ہے بس, وہ ایک عقیدے کا ایمان ہے. وہ ہماری زبان پر ہے, اقرار باللسان تو ہے, تصدیق بالقلب نہیں ہے. الا ماشاء اللہ, بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو تصدیق بالقلب والا ایمان حاصل ہو جائے. تو اب یہاں بھی فرمایا کہ یہاں پر معاملہ ہو رہا ہے آمنوا, حقیقی مومنین سے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ کا وعدہ ہے ان سے جو ایمان لائے, حقیقی ایمان لائے, تبھی ان کے اعمال درست ہو گئے. وعملوا الصالحات, انہوں نے نیک اعمال کیے, اچھی نیکیاں کمائی. لہم مغفرت واجر عظیم, ان کے لیے ہوگی وہ مغفرت بھی اور اجر عظیم بھی. پہلے مغفرت ہے پھر اجر ہے. مغفرت ایک نیگیٹو چیز ہے, ہاں تم سے خطا ہو گئی تھی معاف کیا ہم نے, تم سے یہ غلطی بھی ہو گئی تھی معاف کیا، تم سے یہ خطا بھی ہو گئی تھی معاف کیا، یہ ایک نیگیٹو اسپیکٹ ہے. اجر عظیم، ہاں تم نے یہ نیکی کی تھی نا، اس کا یہ اجر تمہیں ملے گا، تم نے یہ کام کوئی اچھا کیا تھا اس کا یہ اجر تمہیں ملے گا. تو پہلے فرمایا مغفرت اور پھر اجر عظیم. پہلی بات یہ کہ مغفرت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اور اس کے عذر کو قبول فرما دے گا، اور پھر اجر دے گا بہت بڑا. اللہم ربنا اجعلنا منہم، دعا کیجیے کہ اللہ ہم سب کو ان میں شامل کر دے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ کفر کریں اور ہماری آیات کو جھٹلائیں، اولئک اصحاب الجحیم، وہ ہیں جہنم والے. یہ جو دو الفاظ قرآن مجید میں بار بار آتے ہیں، یہ ہم معنی نہیں ہے، ان میں بڑا فرق ہے. کفر کہتے ہیں کسی چیز کو چھپا دینا، دبا دینا. یعنی حضور نے قرآن سنایا اور جس شخص نے سنا اس کے دل میں گواہی آ گئی کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہے. لیکن پھر سوچا اگر میں نے مان لیا تو میرے قبیلے والے ناراض ہو جائیں گے، میرے گھر والے ناراض ہو جائیں گے، مجھے نکال دیں گے گھر سے. اب اس وجہ سے وہ چھپاتا ہے، اس کو دبا دیتا ہے، وہ گواہی جو اس کے قلب کے اندر سے ابھر کر آ رہی تھی اسے دبا دیتا ہے، چھپا دیتا ہے. کفر کے معنی یہ ہے، کفر جو کسی چیز کو چھپا دے اور جو کسی کو دبا دے، تو کفر تو یہ ہے. اور اس کے بعد کا مرحلہ ہے تکذیب، اب اتنا ڈھیٹ ہو جائے کہ جھٹلانے پر نہیں نہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد کا اپنا کلام ہے، یہ تو کوئی معلوم ہوتا ہے پرانے قصے ہیں، کسی سے انہوں نے سن لیے ہیں، اور ایک ان کے پاس خاص طور پر غلام ہے جو کہ عجمی ہے، اور اس سے انہوں نے تورات اور انجیل سیکھ لی ہے، اور ان سے لے کے چیزیں جو ہے سنا رہے ہیں، ہم پر دھونس جما رہے ہیں. تو یہ اس سے بڑا جو ظلم ہو گیا. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ مغفرت ایک چیز ہے اور اجر العظیم دوسری چیز ہے. مغفرت گناہوں سے متعلق ہے، خطاؤں سے، اس سے درگزر ہونا، اس کو معاف کر دینا، اور پھر اجر عظیم، نیکوں نیکیوں کا اجر عظیم عطا کیا جانا. اسی طریقے سے کفر جو ہے وہ بالکل اور ہے، اور تکذیب بھی آیات اللہ، وہ الذین کفروا وکذبوا بآیات اللہ، وہ لوگ جنہوں نے چھپایا دبایا، دل کی گواہی، فطرت کی گواہی سامنے آ گئی کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ابھی نہیں ماننا نہیں ہے. مان لیا تو اس کا مطلب ہے یہ جیت گیا میں ہار گیا، مان لیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں تو اپنے گھر والوں سے کٹ جاؤں گا، مان لیا تو اس کا مطلب یہ کہ جو مصیبتیں ان پر آ رہی ہیں مجھ پر بھی آنی شروع ہو جائیں گی. لہذا اس کو اب دبانا، دل کی گواہی کو دبا دینا، اور پھر جھٹلا دینا آج نہیں نہیں یہ کہا یہ کلام محمد، یہ تم ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے، تمہارا اپنا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تمہارا اپنا کلام ہے. یہ واقعہ باقاعدہ پیش آیا تھا ولید بن مغیرہ کے ساتھ. ولید بن مغیرہ کے ساتھ قریش کے کچھ بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک مسئلہ یہ چل نکلا کہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں یہاں مکے میں اور وہ محمد کے بارے میں ہم سے پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کیسے شخص ہیں، یہ کون ہیں جن کے بارے میں ہم نے سنا ہے، نبوت کا دعویٰ کیا ہے. ہمیں سے کوئی کہہ دیتا ہے کہ وہ تو جادوگر ہے، کوئی کہہ دیتا ہے شاعر ہے، کوئی کہہ دیتا ہے مشہور ہے، کوئی کہہ دیتا ہے مجنون ہے، جن کا اثر آ گیا ہے اس پر. مجنون، مجنون اصل میں آصف زدہ کو بھی کہتے ہیں. تو اس سے وہ ہماری بات جو ہے وہ پختہ نہیں ہوتی. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب یہ لوگ خود کسی ایک موقع پر قائم نہیں ہے، ان کی کوئی ایک رائے نہیں ہے، تو یہ تضاد جو ہے یہ ہماری رائے کے مدد کو گھٹا دیتا ہے. لہٰذا ہمیں طے کرنا چاہیے کہ ایک ہی بات سب کہیں. تو ایک نے کہا کہ ہمیں کہنا چاہیے شاعر ہے، یہ سب کہیں شاعر. ولید بن مغیرہ نے کہا میں نے میری بڑی دوستیاں ہیں شاعروں کے ساتھ، اور میں بہت شعر جاننے والا ہوں اور شعر کو میں پرکھ سکتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں قرآن شعر نہیں ہے، محمد شاعر نہیں ہے. لوگوں کو تشویش ہوئی. پھر کسی نے کہا وہ کاہن کہو، کاہن. اس نے بھی جواب دیا میری بہت سے کاہنوں سے دوستی ہے، کہاں کاہن، کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ان کا کردار، کہاں محمد کی سیرت اور شخصیت، کوئی اس میں کوئی نسبت ہے ہی نہیں. پھر کسی نے کہا کہ ایسا صاحب کہہ دو. اس پر وہ ذرا جمع ٹکا، سوچا، غور کیا، اور پھر کہا ہاں بس یہ ٹھیک ہے، صاحب کہنا چاہیے. قرآن مجید میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے. فقتل کیف قدر، ثم قتل کیف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم ادبر واستكبر، فقال ان هذا الا سعر يوسر، ان هذا الا قول البشر، سأصليه سقر. وما اب یہ جو ہے پورا پورا واقعہ سورہ مدثر کے اندر واقع ہوا ہے کہ اس نے کیا کہا. انہیں غور کیا، بڑے لوگوں نے دیکھا بڑے غور سے، سوچ رہا کہ کیا کہنا چاہیے. انہ فکر وقدر، اب وہ اپنے اس فکر کے اندر وہ اصل میں اندازہ کر رہا تھا کہ اس کو میں مان لوں تو نتیجہ کیا نکلے گا، یہ سارے سردار جو کرسی بیٹھے یہ میرے خلاف ہو جائیں گے، مجھے جو چودراہٹ حاصل ہے مکے میں وہ ختم ہو جائے گی. انہ فکر وقدر فقدر کیف قدر، تو بہت ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، مارا جائے، کیسا اس نے اندازہ کیا؟ اس نے اندازہ کیا مجھے اپنی حیثیت کو بچانا ہے ہر حال میں، چاہے مجھے اس سچ کو جھوٹ کہنا پڑے لیکن اپنی حیثیت کو بچانا ہے. انہو فکر وقدر فقدر کیف قدر ثم قدر کیف قدر ثم نظر، پھر ذرا اس نے غور سے دیکھا، لوگوں نے سمجھا کہ یہ بڑا غور کر رہا ہے کوئی. ثم عبس و بصر، پھر ذرا اپنی پیشانی کو بل ڈالے اور ذرا منہ کے اندر منہ پر بھی ایک پریشانی کا اظہار کیا. یہ سب کچھ کر کے کہتے ہیں ان ھذا الا قول البشر، سحر یوسف، ان ھذا الا قول البشر، یہ ایک جادو ہے جو چلا آ رہا ہے پرانے دور سے، اور یہ ایک قول بشر ہے، انسان کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں. یہ ہو گئی تکذیب. تو پہلی چیز کیا تھی کہ جو گواہی دل میں ابھری تھی حق کو حق ماننے کی، عدل و انصاف کی گواہی تو وہ تھی کہ اس کو مان کر اس کا اقرار کیا جائے اور پھر جو نتیجہ بھی آئے اس کو انسان بھگتے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آپ حق بات کہیں پھر تکلیف آتی ہے تو برداشت کریں. یہی ہے ایک انسان کے صاحب کردار ہونے کی علامت. صاحب کردار وہی شخص ہے کہ حق پر قائم ہو، عدل کا اور قسط کا علم بردار ہو، اور اس پر اگر اس کے اوپر سزائیں آ جائیں، اسے جیلوں میں ٹھوس دیا جائے، اسے کوئی اور تکلیف پہنچے، اسے کوئی اور نقصان پہنچ جائے، تو اس پر صبر کرے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لیکن جس میں اس صبر کا حوصلہ نہیں ہے وہ ظاہر بات ہے کہ پہنچ کر پہنچ جاتا ہے انسان، ہاں ٹھیک ہے یہ کلام واقعی، یہ محمد کا کلام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلام جو ہے یہ واقعی طرف خدا کا کلام، لیکن نہیں پھر پیچھے ہٹ گئے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہارے رشتے دار تمہارے مخالف ہو جائیں گے، تمہاری بیوی کا نکاح تم سے ٹوٹ جائے گا، وہ جو ہے مشرکہ عورت ہے اور تم شرک چھوڑ کر ایمان لے آؤ گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، اپنی اولاد سے کٹ جاؤ گے، اپنے معاشرے سے کٹ جاؤ گے، جو تمہیں یہاں پر تحفظات حاصل ہیں یا کچھ اور جو ترجیحات حاصل ہیں وہ سب ختم ہو جائے گی، تو پھر پیچھے ہٹ جانا. یہ اصل میں ہوتا ہے انسان کا معاملہ کہ گواہی جو دل کی ہے اس کو ظاہر نہ کرنا، اسے دبا لینا اندر ہی اندر، اور پھر ڈھیٹ بن کر کہنا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ تو بس بنا گڑا ہوا کلام ہے، اور یہ پرانا صاحب سحر ہے چلا آتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. یہ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ واقعہ کون سا ہے. پہلے الفاظ کو سمجھ لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کے اس انعام اور نعمت کا کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کی ہے. اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جبکہ ایک قوم نے ارادہ کر لیا تھا، پختہ ارادہ، کہ وہ اپنے ہاتھ بڑھائیں گے تمہاری طرف، تمہیں ہلاک کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، تمہیں قتل کرنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے. فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا، ان کے ہاتھ ایک غیر بڑی قوت نے روک لیے، وہ آگے بڑھ نہیں پائے. فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسی پر توکل کرتے ہیں اہل ایمان. اب اس واقعے کے بارے میں ایک تو رائے یہ ملتی ہے کہ یہودیوں میں سے ایک قبیلے نے طے کیا تھا کہ ذرا ایک ہی دفعہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو چوٹی کے ساتھی ہیں ان کا بیڑا پار کر دو، انہیں دعوت پر بلاؤ کھانے کے لیے، وہ جب آ جائیں گے یک بار کی ٹوٹ پڑو ان سب کو ختم کر دو، پہلا خبر کر تاکہ یہ طاقت ختم ہو جائے. حضور کو اس بات کی اطلاع ہو گئی اغلباً وحی کے ذریعے سے، حضور نے وہ دعوت رد کر دی. تو ایک اشارہ تو اس طرف ہے کہ انہوں نے پورا پروگرام بنا لیا تھا، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا، تھام لیا، اور حضور کے علم میں وہ بات آ گئی اور آپ نے اس دعوت میں جانے کا جو ہے معذرت کر دی. کہ میرے نزدیک اس کا اصل جو اطلاق ہوتا ہے وہ صلح حدیبیہ پر ہے. صلح حدیبیہ میں اہل مکہ تلے ہوئے تھے کہ کسی طرح جنگ ہو جائے، تلے ہوئے. بلکہ جبکہ ابھی حضور کا پڑاؤ لگا ہوا تھا باہر حدیبیہ کے مقام پر، تو وہاں خالد بن ولید جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، خالد سیف بن سیوف اللہ جو بعد میں اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار بن گئے، تو اگر آپ نے پکچر دیکھی ہو میسنجر، دی میسنجر آف گاڈ، وہ ایک بہت عمدہ پکچر ہے جو بنائی تھی، صدر قذافی نے بنوائی تھی، اس میں حضور کی شکل نہیں دکھائی گئی، اور جو چاروں خلفاء ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان کی شکلیں نہیں دکھائی گئیں، ازواج مطہرات کی شکلیں نہیں دکھائی گئیں، لہذا محتاط ہو کر فلم بنائی گئی ہے، لیکن اس سے ایک نقشہ ہو جاتا ہے، بہت واضح طور پر سامنے آ جاتا ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا، کیسے ہو رہا تھا. اب یہ لوگ احرام میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور کے ساتھ جو ساتھی گئے تھے، وہ آ رہا ہے اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آ رہا ہے، جیسے کہ کسی شخص کو کچل دے گا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ کھڑا ہو جائے، میرے اوپر نیزہ تان دے، بس پھر مجھے موقع مل جائے گا کہ ان لوگوں نے پہل کی ہے، اس نے فیصلہ، اس نے میرے اوپر پہل کی ہے اور حملہ کیا. اس لیے کہ ان کی کچھ روایات تھی، ان کی روایات میں یہ بات موجود تھی کہ اگر کوئی آئے عمرہ کرنے کے لیے، خواہ وہ تمہارا دشمن ہو، لیکن وہ آ رہا ہے اللہ کے گھر کے زیارت کے لیے اور عمرے کے لیے، تو اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، احرام پہن کر آیا ہے، احرام ہے اگر اس کے جسم پر تو گویا کہ وہ حرام ہو گیا ہے، یعنی اب اس کا مارنا حرام ہے، اس لیے کہ اس کے جسم پر احرام ہے، لہذا اسے ایک حرمت حاصل ہو گئی اللہ کے نزدیک، قانون جو ہے وہ اس کو احترام کرتا ہے، پڑھ چکے وہ بھی کسی سورہ مبارکہ میں، ولا آمین البیت الحرام، کہ جو لوگ بھی اس وقت جا رہے تھے اللہ کے گھر کے زیارت کے لیے، قصد کر رہے تھے، انہیں ستاؤ مت، اور اس میں وہاں پر یجربنکم شنان قوم کا لفظ آ چکا ہے کہ دیکھو تمہارے ساتھ جو زیادتی ہوتی رہی، کہ تمہیں اللہ کے گھر کی زیارت سے روکے رکھا گیا، تو اس بنیاد کے اوپر تم الٹی زیادتی یہ نہ کرو. ظاہر بات ہے جو لوگ جاتے تھے وہ مشرکین تھے، ابھی وہ ایمان تو نہیں لائے تھے، مدینے کے قریب سے گزر کر جا رہے ہیں مختلف قافلے، لیکن حضور اللہ کا حکم ہے یہ نہ کچھ نہ کہو، انہیں حرمت حاصل ہے، یہ بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، چاہے وہاں شرک کا اڈا بنا دیا، لیکن گھر تو اللہ کا ہے، وہ تعمیر تو اس وقت ابراہیم نے کیا تھا اور اسماعیل نے کیا تھا علیہ السلام، لہٰذا ان کا وہاں جانا، پھر ان کے ساتھ حدی کے جانور جو ہے جن کو وہاں جا کے ذبح کرنا ہے، یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہیں، انہیں کچھ نہ کرو، کوئی نظر نہیں، انہیں لوٹنا نہیں ہے. تو اس طریقے سے اصل میں یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ کسی کی بھی زیادتی کا جواب جو ہے زیادتی سے نہ دیا جائے. تو اس وقت خالد بن ولید کوشش کر رہا تھا، میں اس لیے اب نام لے رہا ہوں، اس لیے اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ بعد میں خالد بن سیف بن سیوف اللہ، وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار بن گئے، تو وہ پوری کوشش کی پرووک کرنے کی کہ کسی طرح مسلمان کھڑے ہو جائیں اور کوئی وار کر دے پہلے ہم پر، پھر گویا کہ ہمارے لیے کوئی حل نہیں رہے گا، ہم ان کا قیمہ کر دیں، انہیں ختم کر دیں. اس لیے ظاہر بات ہے کہ ان کے پاس کیولری تھی، گھوڑے گھڑ سوار تھے، وہ اپنے ساتھ بہت سے آدمیوں کو لے کر آیا ہوا تھا، تیاری کر کے آیا تھا، لیکن یہاں پر یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کو حکم دیا ہوا تھا کوئی اقدام نہ کرے. فرض کرے کہ وہ گھوڑا بڑھا کر لاتا ہے اور کچل دیتا ہے. ایک موقع پر دکھایا گیا اس پکچر میں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ لے کر ایسا آیا ہے کہ جیسے حضرت بلال کو کچل دے گا، بس وہ ذرا سا عین آخری وقت ذرا سا ہٹ گئے ہیں تو بچ گئے، لیکن یہ کہ تمہیں جواب دینے کی اجازت نہیں ہے، تم عمرے کے لیے آیا، تمہارے جسموں پر احرام ہے، تمہاری حیثیت ہے اب ان حالت میں تو تم تنکا تک نہیں توڑ سکتے، احرام کی حالت میں تم چیونٹی بھی نہیں مار سکتے، تو احرام کی حالت میں تم جنگ کیسے کر سکتے ہو؟ لہذا یہ حکم تھا ان کا، لیکن یہ پرووک کر رہے تھے کسی طرح جنگ ہو جائے. اس کو سورہ فتح کے اندر زیادہ تفصیل سے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان لوگوں کا تو پختہ ارادہ تھا، نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو تم پر ہوا ہے، اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جبکہ قوم نے فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ بڑھائیں تمہاری طرف، یعنی تمہیں ہلاک کرنے کے لیے، تمہیں ختم کرنے کے لیے، فکفوا ایدیہم عنکم، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو رو کے رکھا، تمہاری طرف بڑھنے نہیں دیا. اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت کاملہ سے یہ ہو رہا تھا. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. دیکھیے دین کی اصل روح کیا ہے؟ تقوی ہے. پہلے بھی کہا اب پھر کہا واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اہل ایمان کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ توکل آپ کا اسباب و وسائل پر نہ ہو، اپنے دوستوں، اپنے حامیوں کی طاقت اور ان کی تعداد پر نہ ہو، بلکہ توکل اللہ پر. جو کچھ کر سکتے ہو کرو، یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ رہو، جو تیاری کر سکتے ہو کرو. وَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ، تم بھی سارا ساز و سامان جنگ کا جو اسلحہ فراہم کر کے تیار ہو کر بیٹھو، لیکن توکل تمہارا اللہ پر ہونا چاہیے. یہ اسلحہ کچھ نہیں کر سکے گا اگر اللہ تعالیٰ کے حکم نہ تمہارے حق میں ہوا. اگر اللہ کا فیصلہ جو ہے، مشیت اللہ کی جو ہے، وہ کوئی دوسری طرف کی ہو گئی، تو یہ ہتھیار، یہ ساز و سامان تمہیں کچھ نہیں بچا سکے گا. تو یہ ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اہل ایمان کے لیے تو لازم ہے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کرے. اچھا، اب چونکہ میثاق کی بات شروع ہوئی، یہ سورہ مبارکہ یاد ہوگا آپ کو، شروع ہوئی ہے کس لفظ سے؟ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو، جو بھی تمہارے قول و قرار ہو جایا کریں، جو عہد معاہدہ ہو جایا کریں، اسے پورا کیا کرو. اب وہی جو ایک بات تھی بنیادی، اسی کے حوالے سے آیا ہے، مسلمانوں تم یاد رکھنا، تم جو جس میثاق میں جکڑے گئے ہو، تم نے جو قول و قرار کیا ہے، جب تم نے کہا اس کل تم سمعنا و اطعنا، جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، تو اب تم بند گئے ہو. میثاقہ الذی واثقکم بھی، اس میثاق کو یاد رکھو. ہم نے یہیں سے اپنے جو ہمارا معنی جریرہ نکلتا ہے میثاق، اس کے لیے نام جو لیا ہے یہاں اس آیت سے لیا ہے کہ اس میثاق کو یاد رکھو. یہ تمہارا اللہ کا معاہدہ ہے، وہ معاہدہ جس کا اظہار کرتے ہیں نماز کی حرکت میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے رہیں گے اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. یہ میثاق ہے، بہت بڑا میثاق ہے. اس کی خلاف ورزی کرو گے تو اللہ کے یہاں پکڑے جاؤ گے، اللہ کے یہاں محاسبہ ہوگا، جواب دہی کرنی پڑے گی، سزا ہوگی. اس کے اوپر ڈٹے رہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی بندگی کریں گے اور کرتے رہیں گے اور کرتے ہیں، اور صرف تجھی سے مدد مانگیں گے اور مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. یہ سارے چونکہ فعل مضارے کے اندر یہ ساری شکلیں موجود ہوتی ہیں، فعل بھی، فعل حال بھی، فعل مستقبل بھی. تو اس بار سے میں ترجمہ یہ کر رہا ہوں کہ ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اور کرتے رہیں گے، اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے اور مانگتے رہیں گے. اسی طریقے سے یہ ہے. اب میثاق ہم سے پہلے لیا گیا تھا بنی اسرائیل سے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا. اسی طرح ہم نے یہ میثاق لیا تھا بنی اسرائیل سے بھی، اور یوں سمجھیے کہ یہ 2000 برس کا فضل ہے. سن 1400 قبل مسیح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی. تورات یہ میثاق ہے. اب جیسے قرآن ہمیں اللہ سے جوڑنے والی شے قرآن ہے، ہمیں اللہ کے ساتھ باندھنے والی شے قرآن ہے. اب ہم قرآن کے ساتھ بندھ گئے ہیں، اس کے احکام کے ساتھ بندھ گئے ہیں. ایسے ہی تورات دی گئی ان کو، اور اس کے بعد ان سے میثاق لیا گیا. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ نے میثاق لیا تھا بنی اسرائیل سے. وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ان میں 12 نقیب معین کیے تھے ہم نے. یہ لفظ نقیب ہم نے تہذیب اسلامی کے اندر استعمال کیا ہے. اسرا ہوتا ہے ہمارا ایک، جو یوں سمجھیے کہ پرائمری یونٹ ہے، اور اس کے اندر ایک نقیب ہوتا ہے. نقیب ہوتا نگران، حالات کو دیکھنے والا، میرے ساتھی کیا کر رہے ہیں، کس رخ پر جا رہے ہیں. نقیب جو ہے ایک طرح کا نگران ہوتا ہے. تو وہ باسنا منہم اس نے 10 نقیبا، ان میں ہم نے 12 نقیب کھڑے کر دیے. کیوں 12 کا حصہ کیوں آیا؟ 12 تھے وہ قبائل، 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب کے، اور ان سے بنو اسرائیل جو ہیں وہ 12 قبیلے بن گئے. یہی وجہ ہے کہ جب انہیں پانی پیاس لگی تھی، اور انہوں نے حضرت موسیٰ سے آ کر کہا کہ ہمیں پانی کا بندوبست کر کے دو، اب تو مارے گئے پیاس سے، تو حضرت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے اپنا عصا ایک چٹان پر مارا اور اس سے 12 چشمے پھوٹ گئے. قد علم کل اناس مشربہم، تو ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ معین کر لیا، یہ چشمہ یہ میرا ہے، یہ گھاٹ فلاں کا ہے، یہ اس کا ہے، تاکہ جھگڑا نہ ہو. ورنہ قبائلی زندگی میں تو آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے. جو حالی نے کہا تھا کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یہ گھوڑا تم نے مجھ سے آگے کیسے نکال لیا، اس پر بھی جھگڑا ہوتا تھا اور خون خرابہ ہوتا تھا. پانی پینے کے اوپر، پانی کے چشمے پر، پہلے میرے جانور جو ہے پانی پیے گا، پھر تمہارا آئے گا، نہیں نہیں میرا پہلے حق ہے، جھگڑا ہوتا تھا. تو 12 چشمے دیے، 12 نقیب حضور نے اوپر کر دیے، 12 نقیب کہ وہ ان کی نگرانی کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، ان کے حالات کو جانچتے رہیں، اس کی خبر حضرت موسیٰ کو دیتے رہیں، تاکہ وہ معلومات جو ہیں ان کے امیر کی حیثیت حضرت موسیٰ کی تھی علیہ الصلوۃ والسلام، تو ان کو باخبر رکھنے کے لیے یہ نقیب تھے. عجیب بات یہ کہ حضور نے بھی 12 رقیب مقرر کیے، حالانکہ قبیلے دو تھے. جن قبیلوں نے حضور سے بیعت کی ہے وہ اوس اور خزرج، دو قبیلے تھے، اور اوس چھوٹا تھا، خزرج اس سے 3 گنا بڑا تھا. چنانچہ وہاں یہ ہوتا تھا کہ اگر اوسی خزرجی کو قتل کر دے گا تو 3 گنا دیت دینی پڑے گی خوبہا، اور اگر خزرجی اوسی کو قتل کر دے گا تو 1/3 دینا پڑے گا. مثلا کسی خزرجی نے اوسی کو قتل کیا تو 100 اونٹ دیت ہو گئے، کسی اوسی نے خزرجی کو قتل کر دیا تو 300 اونٹ دینے پڑے گی. تو یہ صورتحال تھی. لیکن اس لیے حضور نے کیا کیا، 9 نقیب خزرج میں سے مقرر کر دیے اور 3 نقیب اوس میں سے. 12 نقیب جو ہیں بیعت کے عقبہ ثانیہ جب ہوئی ہے تو اس کے بعد 12 نقیب مقرر کر دیے گئے کہ وہ اپنے اپنے قبیلوں کے حالات کو دیکھیں اور دیکھیں کون سا صحیح چل رہا ہے، کون غلط چل رہا ہے، خبر دیں حضور کو. فقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے فرمایا تھا کہ دیکھو اے بنی اسرائیل میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد تائید نصرت تمہیں حاصل رہے گی. لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز قائم رکھی، واتیتم الزکاۃ، اور تم زکات دیتے رہے، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر تم ایمان لاتے رہے، جو آتے رہیں گے نبی آئیں گے، وعزرتموہم، اور میرے رسولوں کی تم تعظیم کرو، واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور یہ کہ تم اللہ کو قرض حسنا دیتے رہو، اگر تم یہ کرتے رہو گے، لأکفرن عنکم سیئاتکم، تو جو کوئی خطائیں تمہاری ہو جائیں گی، کوئی غلطیاں ہو جائیں گی، وہ ہم تم سے دور کر دیں گے. ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور داخل کریں گے تمہیں، میں داخل کروں گا تمہیں ان باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوتی. فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل، اور جو تم میں سے اس کے بعد، اس قول و قرار کرنے کے بعد پھر کفر کی روش اختیار کرے گا تو وہ تو سیدھی راہ سے دور بھٹک گیا. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر.